نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہیں جن کی میں نے تلاوت کی اور جن کو میں نے پیش کیا. ان میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے مشہور بات ہے اور تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہے, اور نیت میں کھوٹ ہے تو دیکھنے میں چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. آدمی جس کام کے لیے نیت کرتا ہے تو وہی اصل مقصود ہوتا ہے. چنانچہ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے, لیکن اگر کسی کی ہجرت کسی کا ملک چھوڑنا اس نیت سے ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے گا شادی کرے گا تو جو جیسی اس کی نیت ہے اس کے مطابق ہی اس کا معاملہ ہے. اس لیے آدمی کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے, اور نیت ایک ایسا معاملہ ہے کہ سارے تصوف کا حاصل یہی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے پورے تصوف کو اس میں بند کر دیا. کسی نے جب پوچھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے, کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا تصحیح نیت. بس نیت کا صحیح ہونا سارا دار و مداری اس پر. اور نیت ایسی چیز ہے کہ اس نیت میں آپ جتنی چاہے نیت کر لیں. ایک عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس ایک عمل میں آپ اگر 10 نیتیں کر لیں تو 10 کا ثواب ملے گا. ایک آدمی گھر سے چلتا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا. نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے جا رہا ہے, اس نیت سے گھر میں جا رہا ہے کہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے, حاضری کے لیے جا رہا ہوں. اس نیت سے بھی جا رہا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا تو گناہوں سے بچوں گا, بد نظری نہیں ہوگی, میرے سارے اعضا جو ہیں اعضا و جوارے سارے کے سارے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے. اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہاں مجھے یکسوئی حاصل ہوگی. اس نیت سے جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جب تک رہتا ہے وہ نمازی کے حکم میں ہے. اور بعض روایتوں میں کہ اگر آدمی گھر سے وضو وغیرہ کر کے چلتا ہے نماز با جماعت پڑھنے کے لیے تو حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مختلف نیتیں ہیں. ایک آدمی صرف نماز کی نیت نماز کے لیے جا رہا ہے, لیکن اس نے اس میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے کئی نیتیں کر لی ہیں تو سب کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. اب یقیناً آدمی جب بازار میں ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ کہ اس کے تمام اعضا گناہ ہی میں ہوتے ہیں تقریباً, لیکن اس کے مقابلے میں انسان مسجد میں ہے تو اب ذکر کر رہا ہے یا خاموش بیٹھا ہے تو کم از کم بازار والی نحوست تو یہاں نہیں, تو بد نظری سے بھی بچ رہا ہے, ہاتھ کو بری جگہ لے جانے سے بھی بچ رہا ہے, پیروں سے غلط جگہ پر بھی نہیں جا رہا. تو یہ سارے ثواب آدمی بیٹھ کر ایک مختلف نیتوں سے حاصل کر سکتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر. آپ چلے تو گھر سے صرف مسجد میں نماز کے لیے تھے, لیکن درمیان میں آپ نے اور بھی نیتیں کر لیں, ان ساری نیتوں کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ ہے سارے تصوف کا حاصل، تصحیح نیت، یعنی انسان کی نیت کا درست ہو جانا. اور یہ جواب حضرت نے دیا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ایک لیڈر آدمی تھے، سیاسی لیڈر، مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور اس کی وجہ سے حضرت کو مختلف سفروں میں جانا ہوتا تھا، کہیں تقریریں ہوتی تھیں سائیں سائیں رات تقریر میں، اور اسی طریقے سے آج اس شہر میں، کل اس شہر میں، پرسوں اس شہر میں، تو یقیناً حالات سے آگاہی کے لیے اخبار بینی بھی، سب اخبار بھی دیکھتے تھے سب. تو جیسے جیسے زمانہ دور آگے بڑھ رہا ہے، اگر ہم گزشتہ زمانے کی طرف نظر دوڑائیں تو آج جس زمانے میں جو چیز عیب نظر نہیں آتی، گزشتہ زمانے میں وہ عیب ہوتی تھی. ہمارے مدارس کا نظام ایسا رہا ہے اب تک، یعنی اب سے کچھ عرصے تک، پہلے بھی اس طرح کا نظام تھا، لیکن اب تقریباً اس کی پابندی نہیں ہوتی کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے اخبار بینی کی بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی، کہ کوئی طالب علم اخبار نہیں دیکھے گا، اخبار پڑھے گا بھی نہیں. اخبار بینی ہوتی کیا ہے لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے. تو سہارنپور میں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہاں حضرت نے سختی کے ساتھ اس پر پابندی تھی کہ کوئی طالب علم اخبار نہیں دیکھے گا. چنانچہ طلبہ تو طلبہ، بڑے بڑے علماء اور اساتذہ کرام بھی، میں بھی دو ایک ہی ایسے تھے جو اخبار دیکھ لیا کرتے تھے کبھی، ورنہ کوئی اخبار نہیں دیکھتا تھا، جانتے ہی نہیں تھے اخبار دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب اگر اخبار نہ دیکھیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو تبصرے چلتے ہیں سارے سارے دن، اور جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اس زمانے میں ایسا ماحول تھا کہ طلبہ کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس پر سختی بھی کی جاتی تھی کہ بھئی طلبہ اخبار بینی نہ کریں بلکہ کتب بینی کریں، اپنی کتابیں دیکھیں، اپنا سبق یاد کریں، تکرار کریں. یہ سارے جو کتابیں پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، یہی اصل تھی. تو کتب بینی کا ماحول تھا، اپنے بزرگوں کے حالات، مشاہدات وہ پڑھا کرتے تھے، اپنی جو درسی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ہوتا تھا، لیکن اخبار بینی نہیں تھی. اب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، رئیس الاحرار کہلاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا یقیناً، ورنہ نام تو اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے. تو یہ چونکہ لیڈر تھے اس لیے اخبار بینی بھی ہوتی تھی، سبھی کام ہوتا تھا، اور حضرت شیخ الحدیث اس بات کے سخت مخالف تھے. اس لیے ابتدائی زمانے میں ان دونوں بزرگوں کا آپس میں اختلاف بھی کافی رہا، یعنی بعض اوقات حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے اور یہ موجود ہوتے تو ذرا دور سے اونچی آواز سے کہتے تھے کہ میاں، بعض لوگ تو زمین پر بوجھ ہیں، زندہ کیوں ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، اس قسم کا جملہ بھی کہتے تھے سنانے کے لیے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی اونچی آواز سے جواب تو نہیں دیا، لیکن کبھی کبھی طلبہ کے ذریعے پیغامن یہ بات کہلا دیا کرتا تھا کہ بھئی ایسا شخص جو لیڈری چمکاتا پھرتا ہے اور سیاسی جلسے ادھر ادھر کرتے پھرتا ہے، تو اس کے لیے مدرسے کی روٹیاں توڑنا حرام ہے، یہاں رہنا بھی جائز نہیں اس کے لیے. اس قسم کے جملے تبادلے ہوا کرتے تھے، یہ ابتدائی زمانے کی بات. لیکن جب دو چار سال گزرنے کے بعد، اور پھر خاص کر آخری وقت میں، پھر جو ہے وہ ان کا تعلق محبت والا ہو گیا، اور اس کا بھی پھر مختلف اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحبت نصیب کر دی حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. لیڈر جتنا بھی بڑا ہو، اگر کسی بزرگ کے پاس نہیں بیٹھتا تو اس کی اصلاح نہیں ہوتی. لیکن جہاں بزرگوں کے پاس آدمی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، آنا جانا شروع کر دے، تو بس اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو اس ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اثر تو اپنی جگہ پر. تو حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیعت بھی ہو گئے تھے. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب، ان کا تعلق حضرت شیخ سے بہت تھا، یعنی بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی سہارنپور سے آتا تو پوچھتے تھے کہ بھائی شیخ، حضرت شیخ سے مل کے آئے ہو کہ نہیں. اب اگر کسی شخص نے کہا کہ ہاں مل کے آئے ہیں، تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اسے بٹھاتے تھے اپنے قریب، تو جب تک سمجھ لیے آخری مجلس تک وہ قریب بیٹھتا تھا. اور اگر کوئی کہتا تھا مل کے نہیں آئے، تو پھر اس سے جس طرح عام ملنا ہوتا ہے مل لیتے. تو یہ ان کا تعلق تھا. اس وجہ سے مولانا حبیب الرحمان بھی جب آتے تو حضرت شیخ سے ملنے کی کوشش ضرور کرتے تھے. کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر نے پوچھ رہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت شیخ سے مل کے آئے ہو یا نہیں، تو اگر میں جواب دوں گا نہیں تو پھر دور ہونا پڑے گا، اور اگر یہ کہا کہ ابھی مل کے آئے ہیں تو پھر قریب بٹھا دیتی، ادھر بیٹھ جاؤ. تو یہ ان حضرات کا تعلق تھا آپس میں. تو حضرت ماں زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ رئیس الاحرار صاحب آئے ہیں. کسی نے آ کر اطلاع دی تو میں نے کہا بھائی جلدی بلاؤ. خیر آئے تو مسافہ کیا، سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی ابھی میں جلدی میں ہوں، بس بیٹھوں گا بھی نہیں یہاں پر، البتہ میں کل نہیں پرسوں آؤں گا یہاں پر، اور ایک سوال کا جواب سوچ کے رکھ لے بس اچھی طرح سے. اور سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. اصل میں سوال حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا کہ تصوف کیا بلا ہے، اس کا جواب سوچ کے رکھیو اور میں دو دن بعد آؤں گا جواب لینے کی. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے مسافہ جب کیا تو اسی دوران ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا. میں نے کہا فقط تصحیح نیت، اس کا نام تصوف ہے، اور دوسرا یہ کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ تصور نہ کر سکے آدمی تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اس کا نام تصوف. فرماتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا ہاتھ ابھی ہاتھ ہی میں تھا کہ میرا جواب سن کر وہ سکتے میں اور حیرت میں رہ گئے، اور کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا تو یہ کہے گا تو یہ جواب دوں گا، تو یہ کہے گا تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دے گا تو یہ اعتراض کروں گا، لیکن تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اس پر بظاہر کوئی اعتراض میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو شیخ نے فرمایا کہ ابھی دو دن ہے تمہارے پاس، سوچ لیجیے، سوچ کے آئیے، یعنی چلے جاؤ ابھی. البتہ فرمایا کہ دن میں مت آنا میرے پاس، میرے پاس دن میں وقت نہیں ہے، دو چار منٹ تو دے دوں گا لیکن اس سے زیادہ نہیں، ہاں اگر رات میں آؤ گے تو پھر تمہیں تفصیلی جواب دوں گا. تو مولانا حبیب الرحمن دھیان بھی چلے گئے، اور بجائے دو دن کے بعد آتے دوسرے دن آ گئے مغرب کے وقت، اور کہا کہ بھائی مجھے چونکہ پرسوں کہیں اور بھی کام تھا رات کو اور تو نے رات کا کہہ دیا تھا، اس لیے میں آج ہی آ گیا. تو بہرحال یہ ان حضرات کا معاملہ تھا، اور یہ ابتدائی زمانے کی بات تھی، لیکن بعد میں پھر آپس کی محبتیں انتہا درجے کی ہو گئیں. اور پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی باتیں اس تصحیح نیت پر کیں، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جو فرما رہے تھے کہ اگر تم یہ کہو گے تو یہ جواب دوں گا، یہ کہوں گا کہو گے تو یہ، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تم اس پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے، یہ ایسی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ اس پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی ایسی ہے. پھر حضرت نے بہت سے واقعات انہیں تصوف کے بارے میں بتائے، سنائے، نیت کے بارے میں خاص طور پہ، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اسی میں حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ بھئی دریائے گنگا جمنا سب جانتے ہیں، انڈیا میں جمنا جو دریا ہے وہ بہتا ہے، تو ایک زمانہ ایسا آتا تھا کہ وہ بالکل خشک ہو جاتا تھا، لوگ جو ہے وہ ایسے ہی پار کر لیا کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑا کچھ پانی ہوتا تھا تو کشتی والے ہوتے تھے، دو چار پیسے لے کے ادھر سے ادھر کنارے پر پہنچا دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بہت تغیانی میں ہوتا تھا تو پھر دریا میں کشتی بھی چلنا مشکل ہوتی تھی. تو فرمایا کہ ایک شخص کو دریا پار جانا تھا اور بہت ضروری کام تھا اس کو. وہ ایسے موقع پر آیا کہ دریا میں بڑی تغیانی تھی. اب اس نے بڑی منتیں کی کشتی والوں کی کہ مجھے دریا پار چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ تو خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی لے کے ڈوبے گا، ہم تو نہیں جاتے. جب بہت منت سماجت کرتا رہا تو ایک کشتی والے نے کہا کہ دیکھ تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، کسی کو کہیو نہیں، اور مجھے میرا نام نہ لیجو، کہ فلاں مقام پر ایک بزرگ رہتے ہیں یہیں پر قریب میں دریا کے کنارے، ان کے پاس چلا جاؤ اور ان سے جا کے تم اپنی بات کہنا کہ بھی میں دریا پار جانا چاہتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر کوئی راستہ تمہیں بتا دیں گے، اور میرا نام ہرگز مت لیجو، اور وہ چاہے جتنا بھی ناراض ہو تو بس روتا رہیو ان کے سامنے، آج ہی دکھانا. چنانچہ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا تو پہلے بڑے سخت ناراض ہوئے کہ میں کوئی کشتی کا مالک ہوں، میری کشتیاں چلتی ہیں، مجھے دریا پار لے کے جاؤں، پھر بھی یہ روتے رہے. تو کہنے لگے تو نے کہا مجھے خدا سمجھ رکھا ہے کہ میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا. بہرحال پہلے بہت ناراض ہوئے لیکن یہ روتا رہا. حضرت فرماتے ہیں کہ رونا بڑے کام کی چیز، اللہ کے آگے آدمی روئے تو اس کے بڑے بڑے مرحلے اور بڑے بڑے معاملے طے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ ہمیں بھی رونا نصیب کرے، کہ ہمیں روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یہ رونا ہمیں آ جائے۔ تو رونا جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ جب وہ روتا رہا تو بالآخر اس پر ترس آ گیا اور کہا کہ دیکھ ایک کام یہ کریو کہ دریا کے کنارے جا اور میرا نام لے کے دریا کو کہنا کہ تجھے فلاں اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی نہ ایک لقمہ کھایا، نہ کبھی روٹی کھائی، نہ کبھی اپنی بیوی کے پاس گیا، اگر اس کی یہ بات صحیح ہے تو راستہ دے دے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو چلتا رہے جیسے چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں پہنچے، پہنچ کر انہوں نے یہ بات کہی تو دریا نے راستہ دے دیا، گزر گئے۔ اب گزر تو گئے، حضرت شیخ الحدیث نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا کہ گھر کی جو بیوی ہوتی ہے نا یہ بھی ڈیڑھ قسم ہوتی ہے۔ اب اس نے، وہ بھی وہیں رہتی تھی، اس نے سن لی اپنے شوہر کی بات، اب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو نے آج تک کبھی لقمہ نہیں کھایا، کبھی روٹی نہیں کھائی، یہ تو کھا کھا کے ہاتھی بن رہا ہے، تو یہ کہاں سے، یہ کہاں کیا کھاتا ہے تو، پھر کھایا نہیں تو نے، اور تو جو کہتا ہے کہ میں کبھی بیوی کے پاس نہیں گئے، تو چھ سات بچے جو تھے نا یہ کہاں سے آئے۔ اب روئی پیٹی اس نے کہا اللہ کی بندی میرا یہ مطلب نہیں تھا، کچھ بھی تھا وہ روتی پیٹتی رہی۔ تو بالآخر اس کو پھر یہ بات کہنی پڑی کہ دیکھ میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب آدمی اپنی نیت کو صحیح کر لیتا ہے تو وہ کام سارے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، ذات کے لیے نہیں رہتے۔ میں نے اسی نیت سے کہا کہ میں نے جو کچھ کھایا پیا اس نیت سے کھاتا پیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے جسم میں جان پیدا کریں گے، عبادت کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس نیت سے تو میں کھاتا پیتا ہوں، یا اس نیت سے کھاتا ہوں کہ جو اللہ کا بندہ لے کے آ رہا ہے تو اس کو خوش کرنے کی نیت سے کھاتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے، جب وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، تو یہ نیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیرے پاس بھی جو آنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ میرے ہی بچے ہیں اور تیرے پاس بھی میں آیا ہوں، لیکن میری نیت یہ تھی کہ یہ اللہ کی بندی ہے، میری بیوی ہے، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے اور اس کا حق ادا کرنا مجھ پر لازم کیا ہے، تو اس نیت سے میں تیرے پاس آتا ہوں، اپنی ذاتی غرض نہیں ہوتی، نیت میں نے اپنی ٹھیک کر لی ہے۔ اور میں نے یہی بات اس کو کہی ہے کہ چونکہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے ایسا میں نے نہیں کیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جا کے اس کو یہ کہنا اگر میں اپنی نیت میں خالص ہوں تو وہ دریا راستہ تجھے دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی صحیح نیت کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں اور صحیح نیت کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں تو پھر تو تجھے راستہ مل جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ اصل بات فرمائے کہ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اگر نیت کوئی آدمی صحیح کر لے تو دنیا اس کی دین بن جاتی، اور اس مضمون کو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کہہ دی آپ نے سن لی اور مان لی، اس کی دلیل بھی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ لازم ہے روزانہ، فرمایا کہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، کوئی اچھی بات کہہ دی، کوئی کسی کو راستہ بتا دیا، اور ان سب کا مجموعہ اگر دو رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ فرمائی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے صحبت کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش تو انسان اپنی پوری کرتا ہے نفسانی خواہش، اور آپ کہتے ہیں اس میں بھی اجر و ثواب ہے اور صدقہ ہے؟ فرمایا کہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے یہ کام کرے اور حرام جگہ پہ جائے تو گناہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جب وہ حلال جگہ پر جائے گا تو پھر ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس سے پتا چلا کہ آدمی اگر اپنی خواہش بھی پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کر رہا ہے تو یقیناً یہ نیت اس کی اس دنیا کو دین بنا دے گی۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق اتباع نبی کے نیت سے اگر کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے، لیٹرین میں جاتا ہے، تو یہ ان نفلوں سے بہتر ہیں جو آدمی خلاف سنت پڑھتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو؟ خلاف سنت پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے بتایا نہیں، اپنی طرف سے پڑھ رہا ہے، تو دین تو اپنی خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے، یا ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ جس میں پڑھنا جو ہے منع ہے، تو یقیناً بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ تو اگر خلاف سنت طریقے پر کوئی بظاہر دیکھنے میں نیک کام کر رہا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ آدمی اگر اتباع سنت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے لیٹرین میں بھی جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ افضل عمل. تو یقیناً یہ اصل وہ چیز ہے جو حضرت نے بیان فرمائی کہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے تصحیح نیت. انسان اپنی نیت درست کر لے, کوئی کام بھی کر رہا ہے, حج اس لیے نہ کرے کہ لوگ حاجی بولیں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مجھے حاجی تو کہتے نہیں. ایک صاحب تھے وہ بےچارے ہمیشہ جبہ پہن کے پھرتے تھے, ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ جبہ پہن کے پھرتے رہتے ہیں, تو اصل میں اس کا جواب تو اور بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی مجھے اس لباس سے محبت ہے, یہ لباس زیادہ اچھا ہے اوپر سے نیچے تک چونکہ ایک لباس ہوتا ہے, تو بہت سی چیزیں تھیں. لیکن انہوں نے جو بات کہی کہنے لگے کہ لوگوں کو کیا کیسے پتا چلے گا میں حج کر کے آیا ہوں, تو ساری نیت کا خانہ خراب ہو گیا. تو بات صرف اتنی ہے کہ نیت اپنی درست کر لینے سے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں, اور اگر آدمی نیت درست نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا, تین آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے اور ایک پتھر لڑکتا ہوا آ گیا تھا اور آ کر اس کے منہ پر آ گیا تھا اور بند ہو گیا. سخت بارش کا زمانہ تھا, وہ پناہ لینے کے لیے اندر گئے تھے, پتھر لڑکتا ہوا آیا اور جو غار کا منہ تھا بند ہو گیا. اور وہ چھوٹے چھوٹے سے عمل تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے تھے. تو اب تینوں نے سوچا کہ کیا کریں, بہت کوشش کی پتھر ہٹ جائے, ہٹا ہی نہیں, اتنا بھاری پتھر تھا. تو اپنے اپنے اعمال کے واسطے دیے کیونکہ وہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے تھے. تو ایک نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دو. تو ایک شخص نے اسی طرح کہا کہ بھائی میری عادت یہ تھی کہ میں رات کو سوتے ہوئے اپنی والدہ کو دودھ پیش کرتا تھا, اس کی بکریاں تھیں, بکریاں چراتا تھا سارے دن, رات کو جب آتا تو پہلے جو ہے وہ اپنی والدہ کو کھلاتا پلاتا, پھر اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ والدہ کو دودھ لے کر جب پہنچا تو والدہ کی آنکھ لگ گئی. اب اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی والدہ کو اٹھائے, سونے دیا, یہاں تک کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا اور بچے بھوکے سو گئے. اور اس اللہ کے بندے نے صرف اس لیے کہ ماں جو ہے اب سوئی بھی ہے, آنکھ اگر کھل گئی اور فوراً کہے گی دودھ تو میں موجود نہیں ہوں گا, تو ایسا نہ ہو کہ والدہ کو گراں گزرے یہ بات, لے کے کھڑا رہا پیال. اور بہرحال تو اس نے پھر جو دعا کی وہ کہ یا اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر ذرا سا اپنی جگہ سے سرک گیا لیکن اتنا نہیں سرکا کہ اس سے کوئی آدمی نکل سکتا. تو دوسرے شخص نے اسی طرح سے اپنا مدعا بیان کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس میری چچا زاد بہن آئی تھی اور اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کا سوال کیا کیونکہ وہ ضرورت مند تھی, تو میں نے اس سے مطلب براری چاہی تو وہ اس پر تیار ہو گئی, لیکن جب میں بالکل اپنے مقصد کے قریب پہنچا تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر. تو یہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور اس نے جو ہے وہ پیسے بھی اس کو دے دیے اور اپنے مطلب اپنی خواہش کو بھی پورا نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ میں نے تیرے ڈر سے یہ عمل کیا اور تیرے رضا کے لیے ایسا کیا تو ہمیں راستہ مل جائے, یہ پتھر ہٹ جائے. تو وہ پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا لیکن اب بھی اتنا راستہ پیدا نہیں ہو سکا کہ سب نکل آتے. تو جو تیسرا شخص تھا اس نے بیان کیا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے عمل کا واسطہ دیا کہ ایک شخص اس کے پاس مزدوری کے لیے آیا, مزدوری کی اور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. اب اس نے اس کی تلاش کی لیکن وہ ملا نہیں. جو پیسے تھے اس نے اس سے کوئی کاروبار کیا, جب تھوڑے بڑے تو اس سے کچھ بکری خرید لی, اس بکری نے پھر بچے دیے, یہاں تک کہ ایک ریوڑ تیار ہو گیا. ایک عرصے کے بعد وہ مزدور وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی تیری طرف میری کچھ مزدوری نکلتی ہے, کسی مجبوری کے تحت میں چلا گیا تھا تو میری مزدوری مجھے دے دے. تو اس نے وادی کی طرف اشارہ کیا جہاں بکریاں چل رہی تھیں سینکڑوں کے حساب سے, کہا کہ سب تیری اسی مزدوری کا وہ نفع ہے, یہ لے جا. تو اس نے ساتھ میں کہا کہ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو میری یہ مشکل حل فرما دے. چنانچہ وہ پتھر اب اتنا ہٹ گیا کہ تینوں اس میں آرام سے نکل سکتے تھے. تو بہرحال اس میں ایک تو یہ کہ نیت کا بڑا دخل, हम जो अमल कर रहे हैं वो अमल किस नियत से कर रहे हैं। एक तो ये कि इसमें दिखावे की नियत होती तो ऐसी सूरत में तो फिर किसी काम का नहीं था, लेकिन इसमें सब में जो नियत थी वो थी अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए। गुनाह से बचा तो अल्लाह के डर से, और कोई सवाब का काम करना चाहा तो अल्लाह को राजी करने के लिए। अब लाजिम बात है कि इस जमाने में अगर कोई मजदूर छोड़ जाए पैसे तो हम तो हिसाब भी याद नहीं रखते कि कोई छोड़ के गया भी है कि नहीं, और न जाने कितनों का लोग जबरदस्ती माल खा जाते हैं कि उसने मजदूरी की, मेहनत की, लेकिन उसको उसकी उजरत ही नहीं दी गई, यहां तक कि वो बेचारा चला गया और उसके बाद फिर जिंदगी में कभी ना मुलाकात हुई ना इसने दी। अब यहां इतना बड़ा अमल कि वो थोड़ी सी मजदूरी को उसने संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि उसको तिजारत में लगाया, और जो कुछ आमदनी हुई वो सब उसी के खाते में डालता रहा, यहां तक कि अल्लाह ने उसको इतना बड़ा नफा अता फरमाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी बहरहाल, और नियत की बात है कि उसने कहा कि अगर ये मैं अल्लाह तेरी रजा के लिए किया है, यही वजह थी कि वो पत्थर अपनी जगह से हट गया और वो तीनों वहां से निकल आए। इससे एक बात तो ये कि अपनी नियत को दुरुस्त करने का मामला सामने आता है कि नियत आदमी दुरुस्त रखे, अल्लाह को राजी करने की नियत से जो काम करना है वो करे, और दूसरी बात ये जहन में आती है कि आदमी अपनी नियत के साथ साथ इस मसले को भी समझ ले कि जब इंसान के आमाल वास्ता और वसीला बन सकते हैं तो खुद इंसान जिससे आमाल सादिर होते हैं वो वसीला क्यों नहीं बन सकता। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है दुआ में कि या अल्लाह अपने नेक बंदों के वास्ते से, अपने नेक बंदों के सदक़े से मेरा ये काम कर दे, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। इसलिए कि जब आमाल वास्ता और वसीला बन सकते हैं तो खुद इंसान जिससे वो आमाल सादिर होते हैं वो वसीला क्यों नहीं बन सकता और वास्ता क्यों नहीं बन सकता। अलबत्ता उन बंदों से ना मांगे, उन बुजुर्गों से ना मांगे, अकीदा यही रखे कि अल्लाह ताला ही देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही देंगे, तो मांगना जायज है, लेकिन वाजिब और फर्ज नहीं कि आप जरूर वसीले ही से मांगे। अलबत्ता इतनी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुआ के अव्वल और दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, अगर हम उसको इख्तियार कर लें कि अपनी दुआओं के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, जब हम ये कहते हैं तो यही दुरूद शरीफ है, और आखिर में जब सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन कहते हैं, ये भी दुरूद शरीफ है। तो जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ आ गई, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते। बल्कि एक हदीस में आता है कि दुआ मुअल्लक रहती है, दुआ मुअल्लक रहती है, यानी जब आदमी कोई दुआ मांगते हैं तो वो दुआ मुअल्लक रहती है जब तक कि आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे, उस वक्त तक मुअल्लक रहती है। जब आदमी दुरूद भेज देता है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेते हैं। एक शख्स दुआ मांग रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप सुनते रहे, जब उसने पूरी दुआ मुकम्मल की और आखिर में कहा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपने फरमाया कि इसने अपनी दुआ पर मोहर लगा दी, यानी कबूलियत पर। जो अल्फाज इसने कहे, क्योंकि व सलामुन अलल मुरसलीन में तमाम नबियों पर सलाम आ जाता है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सालिम। तो इसलिए अपनी दुआओं में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ का पढ़ना इंशाअल्लाह ये दुआ की कबूलियत का सबब बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला दुरूद शरीफ को रद्द नहीं फरमाते। जब द्वार जब अव्वल की दुरूद शरीफ को भी कबूल कर लिया, आखिर की दुरूद शरीफ को भी कबूल कर लिया, तो बीच की दुआ को क्यों रद्द फरमाएंगे अल्लाह ताला। ये उसकी करीमी से बाहर है बात कि कुछ को कबूल कर ले कुछ को छोड़ दे, तो इल्ला अल्लाह ताला जब कबूल फरमाते हैं सारी कबूल फरमाते। अलबत्ता बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि हम मांगते ही गलत हैं, तो उससे बचना चाहिए। दुआ को इस तरीके से मांगे कि जो हमारे हक में बेहतर हो और सुन्नत तरीके पर हो, ऐसी ख्वाहिशें न करें कि जो मुनासिब न हो। तो आदमी को चाहिए कि एक तो अपनी नीयत की तस्दीक कर ले। तो यही बात हजरत शेख रहमतुल्लाह ने हजरत मौलाना हबीबुर रहमान से शुरू में फरमाई कि तसव्वुफ जो है सिर्फ किस चीज का नाम है, तसहीह नीयत, अपनी नीयत को सही करना, और दूसरा यह कि अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि तुम इबादत इस तरह से करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। असल तो यही है, कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, यानी पहली सूरत तो ये कि इबादत इस तरह से की जाए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और इसी हदीस में आखिर में कि अगर तुम से ये तसव्वुर मुमकिन नहीं है तो यकीनन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। तो अगर आदमी कोई भी अमल इस नियत से करता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो यकीनन फिर आदमी गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि जब कोई बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आता है और कोई उस्ताद निगरानी कर रहा होता है तो वो बच्चा दाएं बाएं जरूर देखता रहता है, लेकिन जब उसको पता है कि उस्ताद निगरानी कर रहा है तो बहुत सीधे तरीके से नमाज पढ़ेगा, रुकू भी सही करेगा, अगरचे रुकू में दाएं बाएं जरूर झांकेगा, अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि पता है कि उस्ताद है तो इसलिए सीधे सीधे नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर ये पता हो कि निगरानी में नहीं है तो कभी नमाज पढ़ते पढ़ते उधर भाग जाएगा, कभी रुकू करते करते उधर निकल जाएगा, फिर आगे जल्दी सजदे में आगे शामिल हो जाएगा, यहां तक कि जब तहियात में बैठेंगे तो आगे जल्दी से आगे बैठ जाएगा कि जैसे पूरी नमाज बैठ के पढ़िए इसमें, हालांकि पूरी नमाज में इधर उधर भागता दौड़ता रहा। तो यही मामला होता है जब आदमी को ये हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, ये तसव्वुर जब इंसान का पुख्ता हो जाए तो फिर उसकी नमाज भी नमाज होगी। वो नमाज इस तरह से पढ़ेगा कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं नमाज को सही तरीके पर पढ़ूं। और सच्ची बात है, ये बात जहन में आती है बाद औकात, खुदा न करे अगर नजर इधर उधर भटक जाती है, फौरन जहन में वो हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है और आनी चाहिए कि अपनी आंखों को सही जगह पर रखो, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को उचक ले। बाद लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद के पंखे गिन रहे होते हैं, कितने गुंबद कैसा बना हुआ है, पानी कहां से आ रहा है बारिश में, एक एक चीज गौर से देखते रहते हैं, उनसे बाद में आप पूछने सब बात बता देंगे। तो जितना गौर जितना मुशाहिदा नमाज में होता है ना, इससे ये नमाज के अलावा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है, कोशिश करता है कि इसकी नमाज सही ना हो। अब नमाज के अंदर वो लगा देता है, कभी ख्यालात आ गए कि भाई वो फला से पैसे लिए थे वो याद ही नहीं आ रहे, अब नमाज में सोच रहा है, यहां तक कि याद आ जाता। एक बुजुर्ग से किसी ने आकर कहा कि हजरत फला चीज मिल नहीं रही है और बहुत ढूंढी तलाश की लेकिन मिली नहीं। फरमाया जाओ दो रकात नमाज पढ़ो अच्छे तरीके से। तो उसने जाके नमाज पढ़नी शुरू की, उसे याद आ गई, वापस आया, पूछा कि याद आ गया, कहा कि हाँ याद आ गया, कहा कि फिर तुमने क्या किया, बस दो रकात पढ़ के बस कर दी, चाहिए यह था कि शुक्राना में दो चार रकातें और पढ़ते। लेकिन फरमाया कि मुझे पहले से पता था कि शैतान इसको दो रकात भी पूरी नहीं करने देगा, वो चीज उसको याद दिला देगा ताकि ये दो रकात से ज्यादा पढ़ ही ना सके, तो इसलिए उन्होंने उसकी तदबीर बताई कि जाओ नमाज पढ़नी शुरू कर दो यार, क्योंकि उन्हें पता शैतान वसवसे डालेगा, ख्यालात डालेगा और ये चाहेगा कि बस ये दो रकात तक ही महदूद रहे, अगर इसको याद नहीं आई तो अगली दो रकात फिर शुरू कर देगा। तो उन्होंने उनको कहा यही था कि तुम नमाज पढ़ो दो रकात, फिर चार रकात, फिर छह रकात, यहां तक कि तुम्हें चीज याद आ जाए। तो ये बात है कि हम नमाज के अंदर जो है वो अपनी इधर उधर देखना, आदमी जब इस तसव्वुर से नमाज पढ़ रहा होगा अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो एक उस्ताद का जब ये रोब होता है कि बच्चे सही सही नमाज पढ़ते हैं, बाप अपने साथ खड़ा कर लेता है बाद औकात, तो बाप का ये रोब होता है तो बच्चा भागता दौड़ता नहीं है। तो यकीनन हम अगर अपनी इबादतें इस तरह से अंजाम देंगे इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो फिर नमाज भी हमारी दुरुस्त होगी, फिर रोजा भी सही होगा, तमाम चीजें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी, फिर हमारी खलवत में भी इबादत अच्छी होगी, जलवत में कर रहे होंगे तो भी अच्छी होगी, जब सबके सामने नमाज पढ़ रहे होंगे तब भी इसका एहसास रहेगा कि नमाज तो हम अपने मालिक को खालिक के लिए पढ़ रहे हैं। शैतान वसवसे यहां भी डालता है कि मियां घर में पढ़ लो, सब लोगों के सामने पढ़ोगे तो रियाकारी हो जाएगी, ये रियाकारी मतलूब है कि अगर रियाकारी होती है तो होती रहे लेकिन पढ़े मस्जिद में। इंशाअल्लाह शुरू में जो है वो इंसान रियाकारी करता है, फिर आदतन करता है और फिर इबादतन करता है, तो ये दरजात हैं। इब्तिदा में रियाकारी होगी, लोग नमाज पढ़ने आते हैं कि भाई लोग नमाजी कहें कि हाँ भाई ये फलाना दुकानदार बड़ा नमाजी है भाई, लेकिन फिर इंसान के दिल में ख्याल आता है कि भाई नमाज, यानी फिर एक वक्त आता है कि आदत बन जाती है कि भाई वक्त आया नमाज के लिए आ गए, और फिर इंसान के दिल में ये बात आती है कि जब मैं आदतन पढ़ रहा हूं तो इबादतन क्यों नहीं पढ़ता, अपनी नमाज को इबादत क्यों नहीं बनाता मैं, फिर इंसान खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ता है कि भाई दिखावे का क्या हासिल है, ज्यादा से ज्यादा उसने मुझे कह दिया कि भाई नमाजी ही बस, इससे ज्यादा क्या हासिल, लेकिन अगर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, नमाजी तो लोग खुद ब खुद कहेंगे समझेंगे, और न कहें तो क्या फर्क पड़ता है किसी। تو بہرحال اپنی نیتوں کی تصحیح کرنا اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اس لیے جو بھی عمل ہم کریں اپنی نیتوں کو پہلے درست کر لیں. آگے زمانہ آ رہا ہے قربانی کا، اس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کریں. میں نے دیکھا کہ بعض لوگ، اور ایک صاحب نے مجھے اس کی توجہ بھی دلائی، یقیناً یہ بہت اہم بات ہے، کہ ساری ساری رات جانوروں کی خریداری میں کرتے ہیں، یعنی ایک عمل قربانی کا جو ہم نے کرنا ہے، تو بعض اوقات کئی کئی دن جانور کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز نہیں پڑھتے. قربانی کرنے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن نماز ظہر بھی جا رہی ہے، عصر بھی جا رہی ہے، مغرب بھی جا رہی ہے، عشاء بھی جا رہی ہے، بعض لوگ منڈیوں میں ساری رات گزار دیتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ جیسے قربانی جو ہے واجب ہے، ایسے ہی نماز تو فرض ہے. فرض چیز کو چھوڑتے ہو ایک واجب کے لیے، اور بعض لوگ تو نفلی اور سنت قربانیاں کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی عمل کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے. تو بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس طرف، کہ بھائی قربانی بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، لیکن نماز بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ قربانی کے جانور کی تلاش میں ساری رات گزاری، نہ عشاء پڑی نہ فجر پڑی. عمرے کر رہے ہیں حرم شریف میں، جا کے عمرہ ہو گیا، لیکن نماز فرض کے لیے بیت اللہ میں بھی نہیں جاتے، وہیں کمرے کے اندر ہوٹل میں نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، اور بات تو وہ بھی نہیں پڑھتے، اور یہاں آ کے تو پتہ چلا کہ فرض نماز وہ بھی غائب ہے. لیکن عمرے کی بڑی پابندی ہے کہ سال بہ سال عمرے پہ ضرور جائیں گے، چاہے 10 لاکھ روپے لگیں، چاہے 20 لاکھ روپے لگیں، اور ضرورت مندوں کی ضرورت چاہے پوری ہو نہ ہو، لیکن ہم نے عمرہ ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ اگر دے اور سارے کام آپ پورے کر رہے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمرے کی بھی توفیق دینا ضرور کیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمرے پیدر پہ کیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ یہ طریقہ نہ بنا لے کہ اس کو ہمارے لیے جو اسٹیٹس بن گیا جی عمرہ کرنے ہم ہر سال جاتے ہیں، جی رمضان میں جاتے ہیں، اور اتنا کرایہ دیتے ہیں صاحب، پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ. تو جانا اللہ توفیق دیں، خاموشی سے جائیں، خاموشی سے آئیں، اور جو دوسرے فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی بھی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال کی نیت کو صحیح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول بھی فرمائے. دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کتابیں ہیں کچھ ہمارے پاس، تو وہ کتابیں آپ لے جائیے اور اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا. پڑھنے کے بعد کسی اور کو دے دیجیے تاکہ وہ پڑھے، اور جس جس کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ہی ملتا رہے گا، اور دوسرے بھی اس سے محروم نہیں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کے ایک عزیز بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں. ایک بچہ ہے عبد المعیز، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرما دیں. اور ہم سے بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں ان کا نام بھی نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ لیکن جانتے ہیں، اس لیے سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.